سپاہی ان کے ساتھ نکلے تھے وہ سب کے سب قریب آئے اور شہر کنان کے سامنے شمال کی طرف اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ اس کے اور کنان کے درمیان ایک وادی تھی، اس نے تقریباً 5,000 لوگوں کو لے کر بیت ایل اور کنان کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف گھات لگا کر حملہ کیا۔ چنانچہ وہ لوگ یعنی ساری فوج جو شہر کے شمال کی طرف تھی اور جو شہر کے مغرب کی طرف تھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اسی رات وادی میں گئے، جب کنان کے بادشاہ کی نظر ان پر پڑی تو وہ اور اس کے تمام لوگ جلدی سے اٹھے اور شہر کے تمام لوگ اسرائیلیوں سے لڑنے کے لیے شہر سے باہر پہلے سے معین شدہ مقام کی طرف چلے گئے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ شہر کے لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور تمام اسرائیلیوں نے انہیں شکست دی اور صحرا کی طرف بھاگ گئے۔ انہوں نے شہر کے تمام لوگوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان کا تعاقب کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکل گئے۔ کنان اور بیت ایل میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں بچا کہ جو بنی اسرائیل کے پیچھے نہ نکلا ہو۔ ان لوگوں نے شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اسرائیل کا پیچھا کیا۔ خدا نے یوشع علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اسے کنان کی طرف بڑھاؤ، کیونکہ میں نے اسے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس کے بعد یوشع نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نیزے کو شہر کی طرف بڑھا دیا۔ جو لوگ گھات میں تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے اور اسے پکڑ لیا اور شہر کو جلانے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب کنان شہر کے آدمیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مشاہدہ کیا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، تو اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے، اور جو لوگ صحرا کی طرف بھاگ رہے تھے وہ اپنے پیروکاروں کے پاس واپس آ گئے۔ جب حضرت یوشع اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات لگانے والوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور شہر میں دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ واپس آئے اور کنان کے آدمیوں کو شکست دے دی۔ دوسرے لوگ انہیں شکست سے دوچار کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے اور وہ اسرائیل کے درمیان تھے۔ لوگوں نے ان کو ایک طرف سے مارا تو دوسروں نے دوسری طرف سے اس قدر مارا کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی باقی نہیں بچا۔ لوگ شہر کنان کے بادشاہ کو زندہ پکڑ کر حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس لائے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے کنان کو جلا کر اسے ہمیشہ کے لیے کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا جو آج تک باقی ہے۔ سامعین، اگر آج ایسا قتل و غارت گری کا بازار کسی جارے ملک نے گرم کیا ہو تو ایسے موقع پر عالمی برادری کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا دنیا کے تمام لوگ اس واقعے کی مذمت نہیں کریں گے؟ کیا ہر شخص یہ نہیں پوچھے گا کہ آخر شہر کے اندر موجود ان نہتے بچوں کا جرم کیا تھا، اور کیا انہیں باپ کی غیر موجودگی میں اس طرح مارنا اور جلانا صحیح ہے؟ اب کون ایسا شخص ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کے ذریعے ایسے اقدامات انجام دینے کو قبول کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انبیاء الہی جو انسانیت کو اس طرح کے مظالم اور جرائم سے نجات دلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ خود بھی ظلم اور جرائم انجام دینے والے بن جائیں گے؟ سامعین، نسل کشی کی تعداد جو مقدس کتاب بائبل میں برگزیدہ انبیاء الہی کی طرف منسوب کی گئی وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ تمام مذکورہ آیتیں جسے عیسائیوں کی مقدس کتاب نے ذکر کیا ہے، اور تمام عیسائی بلا استثنا اسے خدا کا کلام اور الہام الہی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے عقائد کے مطابق جو کوئی بھی عیسیٰ مسیح پر ایمان رکھتا ہے اسے ان آیات پر ایمان لانا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا بچوں کو مارنے اور جلانے کا حکم دیتا ہے، لہذا اسے ان عظیم انبیاء الہی سے اس طرح کی نسبت کو قبول کرنا چاہیے تو بے سہارا بچوں کے سر قلم کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تجھے آزاد اب ہم، بس ہم تیرے تقدس کی ہمیں یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ ملک بھر میں 13 آبان عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کی مناسبت سے عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں۔ ملک کی فضا مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل سے گونج اٹھی۔ ایران پر غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت کے دوران فضائی دفاعی فورسز کے جوانوں کی شہادت ایک بڑے اہم و اعلی مقصد کے حصول کی راہ میں شہادت ہے۔ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان۔ افغانستان میں ہزارہ برادری کو دہشت گرد گروہ داعش اور طالبان کے تشدد کا سامنا ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بات سرخیاں۔ پی آئی اے خریداری، سیاسی یا سنجیدہ بحث، صوبوں کی دلچسپی پر اعتراض نہیں، وزیر نجکاری، پنجاب حکومت نہیں خرید رہی مریم اورنگزیب۔ کوئی صوبہ ایئر لائن نہیں خرید سکتا، یہ سیاسی باتیں ہیں مفتاح اسماعیل۔ امریکی صدارتی انتخاب، الٹی گنتی شروع، ٹرمپ یا کمیلا، 7 ریاستیں فیصلہ کن، 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ جیت کے لیے درکار۔ غزہ، لبنان، رہائشی عمارتوں پر بمباری، درجنوں شہید، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے، ترکیہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب، 7 نکاتی ایجنڈا جاری، اہم قانون سازی کی جائے گی۔ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا، وزیراعظم شہباز شریف۔ پی ٹی آئی کا 9 نومبر سے سوابی موٹر وے سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے کالم کو شائع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے، کیا پاکستان اپنی سرزمین پر چینی سیکیورٹی اداروں کو متحرک ہونے کی اجازت دے گا؟ اس ضمن میں کالم نگار محمد عامر رانا لکھتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی ترتیب دیں۔ فی الوقت پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تمام دہشت گرد گروہوں بشمول مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی حکمت عملی اپنا رکھی ہے۔ تاہم اس طرح کی حکمت عملی کے ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں، جبکہ اس نے ملک میں موجود غیر ملکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ چینی شہریوں کو گزشتہ 6 ماہ میں 2 بار نشانہ بنایا گیا، جبکہ غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر سوات میں حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ چین، جسے شدید سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے، اس نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے مفادات کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گرد گروہوں کے خلاف اپنی کوششیں تیز کرے۔ چین پاکستان کی قیادت کو اپنے سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کرنے کے لیے اعلی سطح کے سفارتی ذرائع کا استعمال کرتا رہا ہے، جبکہ اس نے آپریشن عزم استحکام کے نام سے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع مہم کا اعلان کرنے میں دباؤ ڈالا۔ حال ہی میں چین پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ وہ گزشتہ ماہ کراچی میں چینی شہریوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی تحقیقات کا بذات خود جائزہ لیں گے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے ان تمام یقین دہانیوں کے باوجود چین کے خدشات میں کمی نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی جانب سے دیا جانے والا حالیہ بیان چین کی مایوسی کا عکاس ہے۔ ایک عوامی سیمینار میں چینی سفیر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سرزنش کی۔ انہوں نے اس بیان کو بھی مسترد کیا جس میں اسحاق ڈار نے سیکیورٹی خطرات کے درمیان چین کے صبر کی تعریف کی۔ چینی سفیر نے واضح طور پر کہا کہ 6 ماہ کی مدت میں 2 حملے ناقابل قبول ہیں، اور انہوں نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ وہ چین کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ چین کو خدشات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ آپریشن عزم استحکام نے اب تک کیا حاصل کیا ہے اور یہ مہم کتنی پائیدار ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں، بالخصوص اب کے جب چین دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑی فوجی کارروائیاں کرنے سے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم مطالبہ ہے کیونکہ فوجی کارروائیاں مکمل طور پر دہشت گردی ختم کرنے میں کارآمد بھی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بحث پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی طرح کے فوجی آپریشن سے صوبے میں سیاسی اور سلامتی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دے گا، جبکہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اسلامک اسٹیٹ خراسان جیسے خطرات کے لیے پاکستان کو افغانستان کی طالبان حکومت سے مکمل تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم طالبان حکومت تعاون کرنے سے کترا رہی ہے، جبکہ اس کے بجائے وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی میں سرحد پار کارروائیاں کرتا ہے تو اس سے طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اگر چین یہ سمجھ لیتا ہے کہ فوجی کارروائیاں کیوں کارآمد ثابت نہیں ہوں گی تو ایسے میں ہمارے پاس دیگر کیا آپشنز ہیں؟ گمان ہوتا ہے کہ چین سلامتی کے شعبے میں گہرے تعاون کا خواہاں ہے، چونکہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ باہمی تعاون وہ اعتماد پیدا نہیں کر رہا جس کی ضرورت ہے۔ اس لیے چین نے ایک مشترکہ سیکیورٹی طریقہ کار تجویز کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں سامنے آیا کہ چینی وزیراعظم لی چانگ کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کے ساتھ بڑے انفراسٹرکچر اور توانائی معاہدوں کے حصول کے لیے ایک اہم شرط کے طور پر مشترکہ سیکیورٹی طریقہ کار کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اس دورے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت چینی شہریوں کی حفاظت کے ذمہ دار پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 6 بلٹ پروف گاڑیوں اور تقریباً 20 فائر فائٹنگ ٹرک فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر باضابطہ طور پر چینی سیکیورٹی اداروں کی موجودگی کے حق میں نہیں ہے، جبکہ اس نے خود سی پیک کو محفوظ بنانے اور چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے وسیع انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ 2016 میں اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا گیا جس میں 34 اور 44 لائٹ انفینٹری ڈویژنز ہیں، جبکہ دونوں میں 15,000 سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ چند رپورٹس کے مطابق 34 لائٹ ڈویژن 2016 جبکہ 44 لائٹ ڈویژن کا قیام 2020 میں عمل میں آیا۔ اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کو فرنٹیئر کور، پولیس اور لیویز کے 32,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ دہشت گردی سے متعلقہ خطرات کا پتہ لگانے اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ اس مضبوط سیکیورٹی انفراسٹرکچر کے باوجود چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے جاری ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حملہ تعمیراتی سائٹ پر نہیں ہوا۔ 2018 کے کراچی میں چینی قونصل خانے میں ہونے والے حملے کے علاوہ چینی شہریوں پر تمام حملے ایسے مواقع پر ہوئے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے۔ چلتے ہیں اب ہندوستانی اخبارات کی جانب، اور پہلے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ جمعیت علماء ہند نہ جھکی ہے اور نہ کبھی جھکے گی، تحفظ آئین ہند کنونشن سے مولانا ارشد مدنی کا خطاب۔ ہماچل پر مودی کا بیان افسوسناک ہے، چوہان۔ جھارکھنڈ میں نہ این آر سی نافذ ہوگا اور نہ یو سی سی، یہاں سی این ٹی اور ایس پی ٹی رہے گا، ہیمنت سورین۔ جھارکھنڈ کے لیے بی جے پی کا انتخابی منشور جاری، ہر سال 5 لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر انیس احمد اور محسن حیدر کی دوبارہ کانگریس میں شمولیت۔ مزاحمت اسرائیل کو سخت جواب دینے والی ہے، پاسداران انقلاب۔ ٹرمپ سابق مقتول امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں، روس کا انتباہ۔ سامعین، اب روزنامہ انقلاب کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ادارے کا عنوان ہے مفت غذا یا مناسب کام۔ اخبار لکھتا ہے کہ انتخاب ایسے بھی جیتا جا سکتا ہے، ویسے بھی مفت اناج دے کر بھی اور مناسب کام دے کر بھی۔ احترام انسانیت تو یہ ہے کہ کام دیا جائے تاکہ انسان محنت کرے، کمائے اور اپنی محنت نیز کمائی پر فخر کرے، اس کا سر اونچا رہے۔ مفت راشن اس کی غیرت کو تھپکی دے کر سلانا ہے، اس سے پیداواریت میں ہونے والا اضافہ بھی رکا رہے گا اور جی ڈی پی کو جہاں پہنچنا چاہیے نہیں پہنچے گی۔ ارباب اقتدار بہت سے سوالوں کو اعداد و شمار کے بظاہر خوشنما قالین میں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ جس کو بغلیں بجانا ہے اسے بھرپور موقع ملے، اور جس کو تنقید کرنا ہے کرے۔ اس کی دلیلوں کو سدا بسہرا بنا دیا جائے گا۔ گزشتہ برسوں کے دوران یہی ہوا ہے، 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن تقسیم ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ غربت زدہ خاندانوں کی تعداد صرف 5% رہ گئی ہے۔ جان نثار اختر نے اس صورتحال کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا تھا، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ شاعر نے اسے افواہ کہا تھا، اعداد و شمار اسے حقیقت بتاتے ہیں، اور کل میں آج میں یہی فرق ہے کہ کل تک افواہ اڑائی جاتی تھی، اب افواہ کو حقیقت بتا کر اڑایا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غربت کم ہوئی ہے اور مفت راشن بٹ رہا ہے۔ مسئلہ غربت کو ناپنے کے طریقوں اور اس نیت کا ہے جس کے تحت اسے ایسے پرفریب طریقے وضع کیے جاتے ہیں۔ غربت کاغذ پر کم ہوئی ہے اور زمین پر بڑھ گئی ہے۔ بڑھی اس طرح بھی ہے کہ کل تک جو غریب نہیں کہلاتے تھے اور خود کو غریب مانتے بھی نہیں تھے، افراط زر اور صارفیت نے ان کی آمدنی چھیننے کی رفتار تیز کر دی، جس کے نتیجے میں پس انداز شدہ جو رقم ان کی ڈھارس بندھاتی تھی، یا تو اس کا دائرہ سمٹ گیا ہے یا دائرہ معدوم اور صرف مرکز باقی ہے۔ یہ نئے غریب ہیں جو متوسط طبقے سے پھسل کر خط افلاس کی جانب بڑھے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے غریب ہو جانے کا اعلان نہیں کر سکتا، اسے اپنی سماجی ساکھ کی فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے تو کسی سے قرض لینے میں بھی تکلف ہوتا ہے، اس لیے اس طبقے کے افراد بینک کا دروازہ کھٹکھٹا کر خاموشی سے قرض لینا پسند کرتے ہیں اور ای ایم آئی کی فکر پال لیتے ہیں۔ یہ غریبوں کا نیا طبقہ ہے جس کی غربت کو کوئی پھانپ نہیں سکتا۔ کل تک جو لوگ نئے نئے امیر بنتے تھے انہیں نودولتیے کہا جاتا تھا۔ نئے غریبوں کو اب تک کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، مگر نودولتیے کی اصطلاح سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں نو غریبیے کہا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہیں پر پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آبان 2 جمادی الاول اور 4 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ آبان سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایران کے بعض جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عالمی جنگ کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے شمال کی طرف سے روسیوں نے اور شمال مغرب کی طرف سے عثمانیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے آذربائیجان پر قبضے کے لیے ایران کی سرزمین پر جنگ لڑی۔ حکومت برطانیہ نے بھی کئی بحری جہازوں کے ذریعے ایران کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا۔ جرمن سفارت خانے نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزاحمتی فورس تشکیل دی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی حمایت میں اکٹھی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جرمن فوجیں بھی ایران میں داخل ہو گئیں اور عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان حملوں سے ایرانی عوام کو بے پناہ جانی و مالی نقصان پہنچا۔ چودہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی جدوجہد کے دوران شریف امامی حکومت نے استعفی دے دیا۔ سامراجی پٹھو شریف امامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں جھوٹے اور پرفریب وعدے کر کے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شریف امامی کے بعد جنرل ازہری نے فوجی حکومت قائم کی، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پہلوی حکومت کی نئی سازش کے رد عمل میں اعلان کیا کہ جو وزرائے اعظم بدلے جا رہے ہیں عالمی سامراج اور شاہ کے زرخرید غلام ہیں۔ اسی کے ساتھ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ شاہی حکومت کے خاتمے تک اپنی جدوجہد کو بدستور جاری رکھیں۔ چودہ آبان سن 1369 ہجری شمسی کو ایک ایرانی محقق ڈاکٹر فرامرز آشوری نے جاپان میں ایک تحقیق کے دوران اس بات کا پتہ لگایا کہ بعض قدرتی اشیاء میں تابکاری شعاؤں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بایو کیمیکل اور دوا سازی کے شعبے میں ڈبل پی ایچ ڈی کے حامل ڈاکٹر آشوری اپنی 14 سال کی تحقیق کے بعد اس سلسلے میں ایک نئی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی دوا تابکاری شعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج میں نہایت مفید اور مؤثر ہے۔ نیز بیماریوں کے مقابلے میں انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ چودہ آبان سن 1392 ہجری شمسی کو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا میں کام کرنے والے پہلے ایرانی سائنسداں ابوالقاسم غفاری نے 106 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ڈاکٹر غفاری 25 خرداد سن 1286 ہجری شمسی کو تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ تہران کے دارالفنون میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1929 میں فل برائٹ یا مکمل وظیفے کے ساتھ ریاضی اور طبیعیات میں مزید تعلیم کے لیے فرانس کے نینسی یونیورسٹی چلے گئے۔ البتہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے سوربن یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر غفاری سن 1937 میں ایران لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی میں تدریس شروع کی۔ سن 1950 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی دعوت پر فل برائٹ محقق کے طور پر مذکورہ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ابوالقاسم غفاری ان پہلے ایرانیوں میں شامل ہیں جن کو فل برائٹ وظیفہ ملا تھا۔ ڈاکٹر غفاری نے سن 1950 کے عشرے میں امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ تحقیقی کام میں حصہ لیا۔ انہوں نے ناسا کے کئی اہم پروجیکٹوں میں سینئر ریاضی داں کی حیثیت سے کام کیا اور اس پروجیکٹ میں بھی شریک تھے جس کی مدد سے انسان چاند پر گیا تھا۔ چودہ آبان سن 1366 ہجری شمسی کو تہران میں پہلے بین الاقوامی کتب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تہران میں لگنے والے اس پہلے بین الاقوامی کتب میلے میں تقریباً 16,000 کتابیں پیش کی گئیں اور 32 ممالک کے 196 ناشرین اور اداروں نے شرکت کی۔ اس کتاب میلے میں 215 ملکی ناشرین نے 8,000 سے زیادہ اپنی کتابیں پیش کیں اور 500,000 افراد میلے میں کتابیں دیکھنے آئے۔ اس کے بعد ہر سال تہران میں بین الاقوامی کتب میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دو جماد الاول سن 1325 ہجری قمری کو معروف عالم دین مرزا یحیٰ بید آبادی اصفہانی نے وفات پائی۔ مرزا یحیٰ سن 1250 ہجری قمری میں اصفہان میں واقع علاقے بید آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علوم و معارف دینی حاصل کیے اور ایک عرصے تک معروف اور جید عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری سے قصب فیض کیا۔ تدریس کے ساتھ ساتھ مرزا یحیٰ بید آبادی اصفہانی نے متعدد کتابیں بھی لکھی تھیں۔ چار نومبر سن 1918 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت نے پہلی عالمی جنگ کے ختم ہونے سے ایک ہفتے قبل اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آسٹریا ہنگری سلطنت جو جنگ کی پہل کرنے والی تھی جرمنی کی اہم اتحادی شمار ہوتی تھی، لیکن جنگ میں متعدد ناکامیوں کی وجہ سے اس نے اتحادیوں کے ساتھ پادوا معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد آسٹریا ہنگری سلطنت کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی اور اس ملک میں ہیبس برگ سلسلہ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ 4 نومبر 1946 عیسوی کو دنیا کے 43 ملکوں کے تعاون سے اقوام متحدہ کے عالمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارے کی تشکیل کا مقصد قوموں کے مابین علمی اور ثقافتی تعلقات ہموار کرنا اور دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابوں اور رسالوں کو شائع کرنا ہے تاکہ قوموں کے درمیان ثقافتی رابطے میں اضافہ ہو۔ یونیسکو کے منشور کی سب سے اہم شق عدل و انصاف، قانون کی حکومت، انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا تحفظ ہے۔ اس علمی ادارے کے اہم ارکان جنرل سیکرٹری، مجریہ اور جنرل اسمبلی شمار ہوتے ہیں۔ یونیسکو کا مرکزی دفتر پیرس میں ہے اور یہ تعلیم و تربیت اور ثقافتی امور میں سرگرم ہے۔ اور 4 نومبر 1995 کو ایک انتہا پسند سہونی نے سہونی حکومت کے سابق وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا۔ اسحاق رابن 1974 سے 1977 تک سہونی حکومت کا وزیر اعظم تھا۔ ان کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا۔ اسحاق رابن کو مالی بدعنوانی کی بنا پر مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ 1992 میں وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے اور نام نہاد مشرق وسطی امن مذاکرات کو جاری رکھا۔ ایک انتہا پسند سہونی کے ہاتھوں اسحاق رابن کا قتل سہونیوں کے درمیان۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے اڈوں پر حزب اللہ لبنان کے میزائلی اور ڈرون حملے جاری ہیں۔ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامی و ناتوانی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور اہم ہدف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قابض صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں تل الحوا محلے کے الصانعاء روڈ پر بمباری کی۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں السفتاوی اور جبالیہ نزلہ کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ پٹی کے وسط میں واقع النصیرات کیمپ میں ناقابل بیان مصائب و آلام کے ستائے ہوئے عام فلسطینی شہریوں کے مکانات پر بمباری کی، جس میں 30 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غزہ کے شمال میں العودہ ہسپتال 5 اکتوبر سے ایندھن سے محروم ہے اور قابضین کے براہ راست حملوں کے نتیجے میں اس ہسپتال کی سرگرمیاں مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ اس درمیان سیونی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیل کے شمال میں بیت امر نامی قصبے پر بھی دھاوا بولا ہے۔ غاصب سیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین کے اندر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کی سرگرمیوں پر باضابطہ طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غاصب سیونی حکومت نے پیر 4 نومبر کو اپنی فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے اور عالمی برادری کے فیصلوں کے برخلاف فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے آنروا کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1963 میں آنروا کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب غزہ 1 سال سے زائد عرصے سے جنگ، بےایمانہ اور تباہ کن حملوں کا نشانہ بنا ہوا ہے اور اس کا 70% سے زیادہ انفراسٹرکچر اور مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ آنروا کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا باضابطہ اعلان انسانی بحران کو مزید المناک بنا دے گا۔ قابض صہیونی حکومت کے نام نہاد پارلیمنٹ نے گزشتہ پیر کو 10 نمائندوں کی مخالفت کے مقابلے میں 92 نمائندوں کی منظوری سے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے خلاف ایک قانون منظور کیا، جس کے تحت 1949 کے مقبوضہ علاقوں میں اس کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری جانب غزہ کے شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی کے شمالی حصے میں زخمیوں کو ریسکیو کرنے سے روک رہی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونیوں کے براہ راست حملوں اور مسلسل جارحیت کے نتیجے میں شمالی غزہ میں امدادی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 13 دنوں سے ہزاروں فلسطینی ہر قسم کی انسانی اور طبی خدمات سے محروم ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک استقامت نے صہیونی جارحیت کے جواب میں حیفا میں صہیونی فضائیت سے متعلق ایک ٹھکانے پر متعدد میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ لبنان کی تحریک استقامت حزب اللہ نے صہیونی اہداف کے خلاف 3 الگ الگ میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان سے وابستہ ذرائع کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اپنی پہلی کارروائی میں ایلیت ہاشائر نامی صہیونی علاقے کو نشانہ بنایا اور میزائل حملہ کیا۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی اہداف کے خلاف اپنی دوسری کارروائی میں 3 صہیونی علاقوں شائل، ہتسور اور دلتون پر میزائل برسائے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنی تیسری کارروائی میں میرون ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ لبنان کی تحریک استقامت نے اتوار کے روز بھی مختلف صہیونی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے اور غاصب صہیونی حکومت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے ڈرون حملے کے نتیجے میں انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو ایک صہیونی علاقے کا اپنا دورہ ملتوی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ صہیونی اخبار یدعوت ہارونوت نے لکھا ہے کہ نتن یاہو کے دورہ المطلع سے 20 منٹ قبل اس علاقے پر لبنان کی تحریک استقامت نے ڈرون حملہ کیا۔ انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اس علاقے کا دورہ کرنے والے تھے، جو خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنا دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے لبنان و فلسطین کی حمایت میں ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ سویڈن، برطانیہ، مراکش، جاپان، جنوبی کوریا اور یمن کے فلسطین اور لبنان کے حامیوں نے اپنے مظاہروں میں فلسطین اور لبنان کے عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین و لبنان کے عام شہریوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جاری وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا سلسلہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہروں کے شرکا نے فلسطین و لبنان کے پرچم لہرانے کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تحریک استقامت کے رہنماؤں من جملہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں۔ ان مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے۔ ترکیہ کے عوام نے بھی غاصب صہیونی حکومت کی زین کمپنی کے لیے کنٹینروں کے حامل بحری جہازوں کو استنبول کی ام بارلی بندرگاہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دیے جانے کی خبروں کی نشر و اشاعت کے بعد اس بندرگاہ پر اجتماع اور شدید احتجاج کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے نہتے و مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ ترین جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے جو بدستور جاری ہے۔ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامی و ناتوانی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یو نامی کے نئے سربراہ اور یو این سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے محمد الاحسان اور ان کے ہمراہ وفد نے نجف میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بزرگ مرجع تقلید نے لبنان اور غزہ پٹی کے موجودہ سانحات پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو روکنے میں عالمی برادری اور اس کے اداروں کی نااہلی کی شدید مذمت کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اسی طرح خطے کی نازک صورتحال اور لبنان و غزہ کی ہولناک صورتحال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور عالمی برادری اور اداروں کی جانب سے ان ہولناک واقعات کو روکنے یا کم از کم عام شہریوں کو صہیونی حکومت کے بہیمانہ حملوں سے دور رکھنے میں ان کی ناکامی پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور اہم ہدف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ المیادین کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عراقی تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطین و لبنان کے عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پیر کو بھی مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اور صہیونی ہدف کو نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیر کو ایک دن میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی ہدف کو یہ دوسری بار نشانہ بنایا گیا ہے، اور جب تک غزہ و لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اس طرح کے حملے بھی جاری رہیں گے۔ عراق کی تحریک استقامت کی جانب سے گزشتہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران مقبوضہ جنوبی فلسطین میں واقع ایلات کے اہم اور حساس اہداف بھی نشانے پر رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی اسمبلی کا 10 سال بعد اجلاس منعقد ہوا جو ہنگامہ خیز رہا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپت محمد حسن۔
طویل عرصے کے بعد اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شروع ہوا، جس میں حزب اخلاف کی جماعتوں نے خصوصی اختیارات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔
Whether the house is soft, is it drink, whether the rest اجلاس کے دوران آج اس وقت ہنگامہ آرائی شروع ہوئی جب حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر اسمبلی وحید الرحمان پرا نے جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات دفعہ 370 اور 35 کی واپسی کا مطالبہ کیا. بی جے پی کے ممبران نے اس کی زبردست مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, اب اس کی واپسی ممکن نہیں. وحید الرحمان پرا نے اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
اگر ہم 370 کو واپس نہیں لا سکتے بٹ اس کی بات تو کر سکتے ہیں, کم سے کم یہ تو بتا سکتے کہ دلی کو 5 اگست کو جو فیصلہ آپ نے لیا یہاں کی عوام اس سے خوش نہیں ہے.
حزب اختلاف کے اپوزیشن لیڈر اور بھاجپا کے رہنما نے اپنا رد عمل پیش کرتے ہوئے کہا,
وحید پرا صاحب سینکڑوں آئیں گے, ہزاروں آئیں گے, ہماری اسمبلی کتنی بھی بڑی آ جائے ہماری اسمبلی 370 پر کوئی بات نہیں کر سکتے, نہ کوئی مینڈیٹ ہے.
جنتا نے 370 کے ہٹنے میں ووٹ دیا ہے, 370 کے پکش میں ووٹ نہیں دیا ہے.
برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس کے متعدد اسمبلی ممبران نے کہا کہ وہ خصوصی اختیارات کی واپسی کے مطالبے کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہے, تاہم وقت آنے پر اس پر بات ہوگی.
ہر ایک طریقہ ہوتا ہے بزنس رولز میں, آج وہ ٹائم نہیں تھا, انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس پہ سیاست کھیلی. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 2019 کیا وہ یہ سب چیزیں ہر بے ناپ نہ ہے, کیونکہ انہی کی وجہ سے سٹیٹہوڈ بھی جموں کشمیر کا گیا.
انہوں نے جلد بازی سے کام لیا لیکن پھر ابھی کاروائی چلے گی آگے دیکھے ہوتا ہے کیا.
کانگریس کے صدر اور ممبر اسمبلی طارق احمد پرا نے کہا کہ اسمبلی جمہوریت کی بات کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے.
جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کا مندر کہلایا جاتا ہے اسمبلی, اور اس میں ہر ایک کو اپنی اپنی بات رکھنے کا حق ہے.
جموں کشمیر یوٹی کے وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں یہ بات دہرائی کہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کو جموں کشمیر کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے.
ہندوستان کے ذریعے انتظام کشمیر سے سپتی محمد حسن سری نگر.
ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں سید مقامت اور حزب اللہ کے سربراہ شہید مقامت حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کے چہلوں کی آمد کی مناسبت سے لکھنؤ میں ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف مذاہب کے دانشوروں اور شخصیات نے سید مقاومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی. شرکا نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے بھی لگائے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. صدارتی امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے دوبارہ تشدد, ہنگامہ آرائی اور بلوے کے خدشے کے پیش نظر امریکی پولیس وائٹ ہاؤس کے قریب سخت حفاظتی باڑ لگانے پر مجبور ہو گئی. پولیس نے یہ فیصلہ صدارتی انتخابات کے موقع پر کیا ہے. غیر ملکی میڈیا نے امریکی کانگریس کی پولیس کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ باڑ ایک اضافی سطح کی سیکیورٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے اور ایوان صدر وائٹ ہاؤس کے علاوہ کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کے اطراف میں باڑ لگا کر ان کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو اگلے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری تک بند کر دیا گیا ہے. 5 نومبر بروز منگل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, جس میں امریکی عوام آئندہ 4 برسوں کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کریں گے. قابل ذکر ہے کہ 6 جنوری 2021 کو سابق امریکی صدر اور موجودہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کو روکنے کے مقصد سے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا, جس کے دوران امریکی پولیس فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک خاتون سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 1500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اس کے علاوہ سینکڑوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف میلبورن میں کھیلا گیا پہلا ایک روزہ میچ 2 وکٹوں سے جیت لیا. آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی ٹیم 47 اوور میں 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی جانب سے
سب سے زیادہ کپتان محمد رضوان اور نسیم شاہ نے بالترتیب 44 اور 40 رن بنائے. جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم نے 34ویں اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 204 رن کا ہدف عبور کر لیا اور یوں میچ جیت لیا. آسٹریلیا کی جانب سے جوش انگلش اور اسٹیو اسمتھ نے 49 اور 44 رن کی اننگ کھیلی, جبکہ کپتان کیمنس بیتیس 32 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا احد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا الى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه